یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفی الامجد، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. واللعن الدائم لا سيما على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين. اما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلنا هم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ہم نے انہیں امام بنایا، یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں امام بنایا، لما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، صبر سے پہلے ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے. علم، اعلیٰ درجہ کے علم کے حامل تھے، یقین کے حامل تھے، اس وجہ سے عاشق خدا تھے، اس وجہ سے خدا کے فرامین کے سامنے صابر تھے، سر تسلیم خم کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو امام بنایا، اور وہ ہمارے حکم کے مطابق دوسروں کو بھی بندگی خدا کی شاہراہ پر، صراط مستقیم پر گامزن کراتے ہیں، ان کی قیادت کرتے ہیں، ان کی امامت کرتے ہیں. کل اس آیہ شریفہ کی کچھ تفسیر کی طرف اشارہ کی. جعلنا کے بھی معنی آپ اہل علم ہے، اہل مطالعہ ہے. جعلنا، ہم نے بنایا. بنانے کے دو طریقہ ہوتا ہے، جیسے یہ امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ بنایا. یہ امام بارگاہ الفاظ کے ساتھ نہیں بنتا، بلکہ ایک زمین کی ضرورت ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، تب یہ امام بارگاہ بنتا ہے. اس کو تکوین کہتے ہیں، تکوینی، تکوین کون و مکان سے وجود، یعنی یہ جو بن گیا ہے واقعاً موجود ہو گیا. پہلے یہ امام بارگاہ موجود نہیں تھا، ابھی موجود ہو گیا، اس کو وجود تکوینی کہتے ہیں. بنایا تکویناً، یعنی عالم خارج میں، عالم واقعی میں اس کو وجود میں لایا، اس کو جعل تکوینی، وجود تکوینی کہتے ہیں. عالم واقع میں، عالم خارج میں وجود میں لانا. ایک ہوتا ہے جعل تشریعی، قانونی. مثلا کوئی کہتا ہے تم امام بارگاہ بناؤ، بنانے کا حکم دے دیا. حکم بھی امام بارگاہ بنانے کا حکم ہے، لیکن اس کو جعل تشریعی کہتے ہیں، واجب ہو گیا، قانون بن گیا، بنانا ہے، یہ کام کرنا ہے. تو دو قسم کے احکام خدا ہوتے ہیں. امر خدا بھی دو قسم کا، تکوینی تشریعی، اور جعل بھی دو قسم کا، تکوینی اور تشریعی. یہاں پر وجعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنایا. ایک یہ ہے تکوینا، ہم نے ان کو امام بنایا. ابھی ایوریسٹ کے جو چوٹی ہے وہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے, تو وہ پہلے نمبر پر تھا. اس کے بعد انسانوں نے کشف کیا, پتہ چلا کہ وہ سب سے اونچی چوٹی ہے. یا ہمارے یہاں کلاکرم دنیا میں دوسری یا دوسرے نمبر پر یا پہلے نمبر پر, جو اختلاف ہے. یعنی پہلے یہ ہے کہ وہ اونچی ہے, پھر اس کو نمبر دیتے ہیں. اونچی ہے پھر نمبر دیتے ہیں. تو ایک جال کیا ہے, تکوینی ہے. یعنی واقعاً ایوریسٹ کی چوٹی, ایوریسٹ کی چوٹی کو خدا نے کیا بنایا, سب سے اونچی چوٹی بنائی, واقعاً بنائی. واقعاً بنانے سے انسانوں نے کشف کیا اور پتہ لگا کہ یہ سب سے اونچی ہے. اور جغرافیہ میں سکولوں کے بچوں کی کتابوں میں یہ لکھ دیا. یا ایک ڈاکٹر ہے, فرض کیجئے سب سے اعلیٰ ڈاکٹر ہے, سب سے اعلیٰ ڈاکٹر ہونے سے اپنے لائن میں, تو اس ہسپتال میں اس کو کیا بناتے, ہیڈ بناتے. سب سے اعلیٰ تکوینن ہے, تکوینن ہونے کی وجہ سے اس کو ہیڈ بنایا. امام بھی عالم خلقت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. یعنی خدا نے امام کو سب سے اعلیٰ خلق کیا ہے. سب سے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے امام کو امامت کا عہدہ دیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم, حدیث میں بھی ہے, قرآن بھی, خود قرآن بھی کہتا ہے, لیکن اسی آیت کی تشریح میں حدیث بھی موجود ہے کہ فرمایا پہلا نبی بن گئے, رسول بن گئے, اولوالعزم نبی بن گئے, خلت کے مقام پر فائز ہو, درجہ بہ درجہ آگے بڑھتے گئے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, خدا نے امتحان لیا, آزمایا, مبتلا کیا, مشکلات سے دوچار کیا. فَأَتَمَّهُمْ, ان تمام امتحانات میں ابراہیم کامیاب نکلے. قال انی جاعلک للناس اماما, پھر فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے امام وہ شخص بنتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو. حضرت ابراہیم بھی اس وقت امام بن گئے جب نبوت و خلت کے درجات کے بعد امتحانات میں پاس ہو گئے. ان درجات تک پہنچنے کے لیے بھی امتحانات کی ضرورت تھی, ان کے بعد بھی امتحانات میں پاس ہو گئے. امامت میں یہ ہے کہ دیکھ, نبی جو ہے خدا کی طرف سے غیب کی خبریں اس تک پہنچتی ہے, اس لیے نبی کا عنوان دیا جاتا ہے. یعنی اتنا روحانی کمال ہے کہ خدا کی طرف سے غیب کی خبریں اس تک پہنچتی ہے. اور پھر رسول ایسا ہوتا ہے کہ غیب کی خبروں کے علاوہ حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدایت کرو, پیغام خدا کو لوگوں تک پہنچاؤ. پھر العظم ان رسولوں کے درمیان سب سے مضبوط شخصیات کو, جو پانچ تھے صاحب شریعت تھے, ان کو اولو العزم کا عنوان دیا گیا. اب یہ نبی اور رسول پیغام خدا لانے والے, لوگوں تک پہنچانے والے, لیکن پیغام خدا کو نافذ کرنا سب سے مشکل پہلو وہی ہے. نافذ کرنا مشکل ہے, بتائیں گے تو ہمیں غصہ نہیں آتا ہے, لیکن پھر اسی حکم کو نافذ کرنا چاہے پھر مخالفتیں شروع ہو جاتی ہے. پیغمبر خدا کے بارے میں شیبتنی سورت ہود, سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. عیناً یہی آیات, فاستقم کما امرت, جیسا حکم خدا ہے ویسا آپ استقامت سے کام لے لو. یہ آیت دوسری سورتوں میں بھی موجود ہے. اس کے باوجود سورہ ہود میں فرمایا کہ اس سورہ نے مجھ کو بوڑھا کر دیا, پہلے والے سوروں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا. فرق یہ تھا کہ پہلے والے سوروں فرماتے ہیں کہ آپ ثابت قدم رہو، حکم خدا پر عمل کرو اور اس میدان میں ثابت قدم رہو. پیغمبر معصوم نبی ثابت قدم رہتے سکتے تھے. لیکن سورہ ہود میں یہ کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ بھی ثابت قدم رہو، آپ پر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم رہے. وہ مشکل کام تھا، آسان کام نہیں تھا. دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھنا وہی امامت ہے نا، مشکل کام وہی. خود ہم اپنی زندگی میں جاؤ پورے دین کی تعلیمات حاصل کرو، مزہ آئے گا. کچھ لوگوں کے علم سے مزہ آتا ہے، بلکہ فطرت انسان میں یہ ہے، علم سے مزہ آتا ہے، لیکن اسی پر عمل کرنا شروع کرو پھر مزہ آنا ختم ہوتا ہے. ہمارے بچے کہتے ہیں والد سے زیادہ دوست کو سب محبت کرتے ہیں، کیونکہ والد عملی کرانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نصیحتوں کو عملی کرانے کی کوشش کرتا ہے، دوست ایسا کوشش نہیں کرتا ہے. تو یہ امام کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ اس پیغام الہی کو معاشرے میں نافذ کرنا، عملی کرنا، یہ امام کا کام ہے. اور سب سے مشکل ہوتا ہے معاشرے میں، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں، بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، شہوت ران لوگ ہوتے ہیں، درند صفت لوگ ہوتے ہیں. ان سب کو راہ راست پر لانا، احکام خدا کو نافذ کرنا بہت سن کے مفادات کے ساتھ ٹکراتا. خصوصاً سیاست مدار چالاک لوگ، بڑے مکار، بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچے تو وہ نبی کو بھی متہم کرتے ہیں، بدنام لگاتے ہیں. اب علی کی ذات مسجد میں، خانہ خدا میں پیدائش، مسجد میں شہید، کہا گیا کہ نماز بھی نہیں پڑھتے. یعنی اتنے واضح مسئلہ کیوں؟ لوگوں کے مفادات کے ساتھ ٹکراتا تھا. امامت یہ مشکل کام ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے سنبھالنے والے کے پاس بھی اس علم کے علاوہ جو پیغام اسلام ہے، پیغام نبوت و امامت ہے، پیغام نبوت و رسالت، اس کے علاوہ اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کی صلاحیت، طاقت، صبر، تحمل، برداشت، دانشمندی، یہ سب کچھ ہونا چاہیے. معاشرن چلانا کچھ اور چیز ہوتی ہے، دین کے معرفت سے آدمی معاشرے نہیں چلا سکتا ہے، اس میں الگ صلاحیت کی ضرورت ہے. یعنی خدا دادی صلاحیت، لیکن الگ صلاحیت کی ضرورت ہے. تو یہاں پر دیکھیے امامت، ابھی یہ کوئی اشتباہ نہ کرے کہ کہے کہ بھئی بعض لوگ عام مسلمان اعتراض کرتے ہیں، تم لوگ کہتے ہیں امام پیغمبر سے افضل ہے. ہم پیغمبر اسلام سے افضل نہیں کہتے، ائمہ اطہار کو اور سید اوصیاء یعنی مولا امیر المؤمنین کو پیغمبر خدا سے افضل نہیں کہتے. علی پیغمبر کے کلمے پڑھتے تھے، پیغمبر کے شاگرد تھے، پیغمبر کے جان نثار تھے. تو ایسی بات نہیں ہے، پیغمبر امام بھی تھے اور نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اور علی امام تھے، نبی اور رسول نہیں تھے. لیکن باقی انبیاء کے حوالے سے مشہور عقیدہ یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت افضل ہے. یہ بھی وہی سوال آتا ہے، نبی سے امام کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ مثال دیتے ہیں، بعض ہمارے بڑے مفسرین نے یہ مثال دی ہے کہ فرض کیجیے یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے، اس کے ایک نائب بھی ہے، ایک پروفیسر ہے، اس کے اسسٹنٹ ہے، نائب ہے، لیکچرر ہے، علمی صلاحیت کا حامل ہے، لیکن اس عہدے میں ایک آدمی ہو سکتا دوسرا نہیں ہو سکتا، جو سینئر تھا وہ فرض کی پروفیسر تھا، بات والا نائب. اب وہ پروفیسر نہیں ہے یا کہو ہیڈ نہیں ہے، اگر یونیورسٹی میں چانسلر ہو، ایک چانسلر ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ وائس چانسلر. ہمارے یہاں تو گورنر صدر ہوتا ہے، لیکن بہت سے ممالک میں وہی یونیورسٹی ہی میں چانسلر ہوتا ہے. خلاصہ ایک چانسلر ہے، ایک وائس چانسلر ہے. اب ایک سکول میں، ہائی سکول میں آپ لیجئے، ایک پرنسپل ہے. ہائی سکول کے ہیڈ کون ہے؟ پرنسپل ہے. یونیورسٹی کے ہیڈ کون ہے؟ چانسلر ہے. اور وائس چانسلر ہیڈ نہیں ہے، اس کے نائب ہے. لیکن کیا وائس چانسلر کے علمیت اور عظمت زیادہ ہے یا سکول کے ہیڈ کے عظمت اور علمیت زیادہ ہے؟ یونیورسٹی میں وہ ہیڈ نہیں ہے، نائب ہے. سکول میں یہ پرنسپل ہیڈ ہے. یونیورسٹی کے ہیڈ کے نائب زیادہ اہم ہے یا سکول کے ہیڈ ماسٹر زیادہ اہم ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سکول کے ہیڈ ہے، وہ یونیورسٹی کے ہیڈ نہیں ہے، نائب ہے. لیکن مقام کو دیکھیے، علی پیغمبر خاتم کے نائب ہے. قرآن نے فرمایا انفسنا و انفسکم، علی نفس پیغمبر ہے. پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ٹھیک ہے، نبی نہیں ہے، ہم ایسی بات نہیں کرتے، لیکن خاتم انبیاء کا نائب سارے انبیاء سے آگے ہوتے ہیں. اب اسی کو سمجھنے کے لیے عرفی یہ مثال اس لیے دی کہ کچھ غیر شیعہ افراد کے لیے یہ ناگوار گزرتی ہے یہ بات کہ آپ کیسے ایسی بات کرتے ہیں. نہیں، یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، ہمارے انسانی معاشروں میں بھی یہ رائج ہے. بعض اوقات کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، سارے امام ایک خاندان سے، سارے امام ایک خاندان سے، یہ ملوکیت ہے، یہ وراثت ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایرانی شیعہ ہو گئے، ایرانیوں کے درمیان بادشاہت تھی، بادشاہت انہوں نے، بادشاہت کے جو عقیدہ تھا، اب شیعہ ہو گئے، تشیع ایرانیوں نے بنایا ہے، اسی لیے امامت کا نظریہ پیش کیا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں واحد بادشاہت ایرانیوں کی بادشاہت، کئی اور بادشاہت نہ ہو، پوری دنیا میں بادشاہت تھی اور ابھی تک بھی ہے. تو یہ سوال کرنا کیا کہ کیوں 12 امام سب کے سب ایک خاندان سے ہے، یہ بھی تعجب کے سوال. اگر آل محمد کی بات نہ ہوتی کوئی اعتراض نہ کرتا.
نعرہ حیدری،
میں آپ کی خدمت میں،
نعرہ سلام،
میں آپ کی خدمت میں دلیل عرض کرتا ہوں. اصل میں بنو امیہ نے پیغمبر کے وفات کے بعد احادیث پر پابندی لگی نا، 100% لکھنا، 100% بند، بولنا، بتانا، سنانا بھی چند لوگوں کو اجازت ملی جو اپنے پسند کے تھے. اس وجہ سے دین شناسی کا دروازہ بند ہو گیا. دین شناسی کے ایک چشمہ بنائے بنو امیہ نے، اسی چشمے سے دین کی طرف نگاہ کرتے ہیں، آل محمد کے ماننے والوں کے علاوہ باقی اس چشمے کے ذریعے اسلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں جو بنو امیہ نے بنائی. ورنہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 12 امام آل محمد میں سے اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جب کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں روایات میں 70,000 ہے. جتنے انبیاء قرآن میں، حضرت نوح ہو کے بعد، حضرت نوح کے ذکر قرآن میں، حضرت ابراہیم پھر آپ کے ذکر ہے، پھر ان کے بعد جتنے انبیاء اولاد ابراہیم ہیں، اور جتنے انبیاء اولاد ابراہیم تھے سب کے سب امام تھے. دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. تو 70,000 یا 70% انبیاء اولاد ابراہیم میں سے ہے، اس پر اعتراض نہیں کیا کسی نے. اور 12 امام اولاد پیغمبر میں سے، اس پر اعتراض کیا. آپ دیکھیں بے انصافی کو. ستر ہزار روایات میں ہے. روایات سے ہٹ کر بھی بات کریں گے تو 70% قرآن میں جتنے انبیاء کا نام ہے سب کی سب اولاد ابراہیم ہے حضرت نوح کے علاوہ. سب کے سب نبی تھے, سب کے سب امام تھے, کسی نے نہیں کہا نبوت وراثت میں چلی گئی, امامت وراثت میں چلی گئی. لیکن صرف 12 امام آل محمد میں سے تھے, اس پر اعتراض کرنے لگے. یہ پتہ چلتا ہے نا بنو امیہ کے چشمے سے دیکھ رہے ہیں. عرض کیا, آپ دیکھیے جتنے بنی اسرائیل, روایات میں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کے تھے, سب کے سب کس کے اولاد ہیں؟ حضرت اسحاق کے اولاد, حضرت ابراہیم. اور باقی جو انبیاء پہ ہمارے نبی اور باقی چند انبیاء جو حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے تھے, سب کے سب اولاد ابراہیم. اور حضرت ابراہیم نے امتحانات کے بعد خدا سے درخواست کی, خدایا, خدا نے فرمایا کہ امتحانات کے نتیجے میں نے اپنے عہد و پیمان, یہ عہدۂ الہی یعنی امامت تمہیں دیتا ہوں, انی جاعلک للناس اماما. قال ومن ذریتی, ابراہیم نے فرمایا میری اولاد کو بھی عطا فرما. یہ تمنا صحیح تمنا ہے. پیغمبر خدا یہ تمنا کرتے, علی یہ تمنا کرتے, انسان چاہتا ہے اپنی اولاد بہترین ہو, کامیاب ترین ہو. تو حضرت ابراہیم نے یہ تمنا کی تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین, میں نے یہ عہد, یہ پیمان, دیکھیں امامت عہدۂ الٰہی ہے, میرے یہ عہد, یہ پیمان ظالم لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا, ان تک نہیں پہنچ سکتا. ظالم سے مراد کون ہے؟ ابھی ہمارے عرف سے پوچھو دوسرے کے حق چھین لے, دوسرے پر ظلم کرے, لیکن قرآن کی نگاہ میں ظالم خود بھی گناہ کرے ظالم ہوتا ہے. وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, قرآن فرماتا ہے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہر گناہگار قرآن کے نظر میں ظالم ہے. یہ قرآن کی صریح آیت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو بھی گناہگار ہے وہ امامت کا لائق نہیں ہے. خدا نے فرمایا آپ کے اولاد میں سے جو گناہگار ہے وہ امام نہیں بن سکتے. اس کا مطلب کیا؟ خدا نے دوسری بات مان لی کہ آپ کے اولاد میں سے جو گناہگار نہیں ہے ان کو میں امام بناتا ہوں. اسی سے ثابت ہوتا ہے اولاد ابراہیم میں سے جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے سب کو خدا نے امام بنایا ہے.
سبحان اللہ.
70,000 نبی, 70,000 امام اولاد ابراہیم میں سے, اس پر اعتراض نہیں کرتے. عجیب چیز یہی ہے. دیکھیں کافر کتنے لوگ مرے ہیں, کسی کے پر زور نہیں ہے. حضرت ابو طالب پر زور دیتے ہیں. حضرت ابو طالب کے اشعار ہے کہ یہ خدا کا نبی ہے جس طرح سے موسیٰ نبی ہے. آپ جانتے ہو جو شعب ابی طالب میں 3 سال وہ محاصرے میں ان کو آپ سمجھ سکتے جیل میں ڈال دیا, تقریباً بائیکاٹ ہو گئی مکمل. پیغمبر نے خبر دی چاچا آپ جائیے ان سے کہیے کہ جو معاہدت انہوں نے لکھا ہے سب کے سب کو دیمک نے چاٹ لیا ہے, ختم کر دیا ہے, صرف خدا کا نام باقی ہے. ابو طالب کے کتنا مقام ہے عرب دنیا میں, یعنی عرب کے بادشاہ کی طرح ہے ان کا مقام. وہاں حکومت تو نہیں تھی لیکن اتنا بڑا مقام تھا. اب ابو طالب جاتے اپنے اعتبار, دیکھو اگر حضرت پیغمبر پر یقین نہ ہو, ایمان نہ ہو, اپنی حیثیت کو دعوے پر نہیں لگائے گا. گیا اور مکہ والوں سے کہا تمہارے معاہدہ کو دیمک نے کھا لیا ہے, صرف خدا کا نام باقی ہے. دیکھیے یہ ایمان ہے پیغمبر پر. اپنے بیٹے کو اگر رشتہ دار ہونے کی وجہ سے, کہتے ہیں نا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے استعفیٰ کیا, تو اپنے بیٹے کو پیغمبر کی جگہ پر سلاتے تھے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے اپنے بیٹا علی جیسے, جعفر جیسے بیٹے کو پیغمبر کی جگہ پر سلائے, اپنے بیٹا خطرے میں ڈال دے پیغمبر کو بچائے. ٹھیک ہے بتیجے ہے, بتیجے کی حمایت کرنا ہے, لیکن بیٹوں سے بڑھ کر حمایت نہیں کرنا ہے اگر ابو طالب نے پیغمبر پر ایمان نہ لایا ہوتا. جب بارش نہیں ہوئی تو پیغمبر سے تمسک کیا. مسلمان تو نہیں مانتے ہیں تمسک کو, وابيض يستسقى الغمام، یہ اشعار موجود ہیں ابھی تاریخ اسلام میں. وابيض يستسقى الغمام بوجه ثمال اليتامى عصمت للارامل، ایسا نورانی جوان، ایسی نورانی ہستی جس کو وسیلہ دے کر آسمانوں سے بارش بارش کی دعا کرتے ہیں. ثمال اليتامى عصمۃ للارامل، یتیموں کی پناہ گاہ ہے، بیوہ عورتوں کی بچانے کا ذریعہ ہے. کس طرح سے اب یہ دوسروں نے اتنے جملے بھی نہیں کہا ہے، وہ جنتی وہ ایمان کے درجات پر، یہ پتہ چلتا ہے کہ چشمہ بنو امیہ کے چشمے سے دیکھتے ہیں، کہ واقعیت ہے. تاریخ اسلام شاہد ہے کہ پیغمبر کے بعد حدیث پر پابندی لگائی اور بعد میں اقتدار بنو امیہ کہاں آئی تو صرف علی و آل علی کی مذمت میں احادیث جعل کرنے کی اجازت ملی. تو امامت کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض یہ، امامت کا ہدف کیا ہے؟ دین کو بچانا، دین کو، کیونکہ ختم نبوت کا اعلان ہو گیا ہے. اب ختم نبوت کا جب اعلان ہو گیا ہے تو کوئی بچانے والے کی ضرورت ہے، لیکن پیغمبر کے بعد جو اقتدار پر آئے، میں اشاروں میں کہتا ہوں، انہوں نے نہ صرف دین کو نہیں بچایا، پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگائی. آپ سمجھ سکتے اس مطلب کو؟ یعنی پیغمبر کے احادیث کے بغیر آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگانا در حقیقت دین کو ختم کرنا ہے. یہ کہنا حسبنا کتاب اللہ، یہ قرآن کے سراسر مخالف ہے. قرآن کہتا ہے ما اتاکم رسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لو، جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ضرورت نہیں حسبنا کتاب اللہ. یہ کس سراسر قرآن، یعنی وہ افراد جو جانشین پیغمبری کے مدعی تھے انہوں نے ہی حدیث پر پابندی لگائی. اگر جانشین کا انتظام نہ ہو تو دین کس طرح سے خطرے میں پڑھ سکتا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے امامت کا عرض کیا. امامت کے لیے جعلنا کے آیت کے لفظ میں ہم گفتگو کر رہے تھے، جعل دو قسم کے، ایک تکوینی صلاحیت دینا، کمالات دینا. اس میں بھی دیکھیں وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا، لوگوں کو برائیوں کی طرف، جہنم کی طرف دعوت دیتے. وہ تکوینی ہے، یقیناً یہ تو شریعت میں واضح ہے، ثابت ہے، تشریعی طور پر غلط آدمی کو امام نہیں بنایا، یعنی غلط لوگوں کے لیے کہا یہ غلط لوگوں کو امام، یہ غلط آدمی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن تکویناً ایسا ہے کہ غلط آدمیوں کے درمیان کچھ لوگوں کے پاس غلطی کی طرف لے جانے کی صلاحیت زیادہ ہے. سب سے زیادہ صلاحیت خود شیطان کے پاس، شیطان قیادت کر سکتا ہے غلط لوگوں کو کس کی طرف لے جانے کے لیے، گناہ کی طرف لے جانے کی قیادت کر سکتا، صلاحیت اس کے پاس زیادہ ہے. یعنی جو اہل باطل ہے، اہل باطل معمولی لوگوں کے درمیان بھی کم نہیں ہیں، لیکن معمولی لوگوں کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو شیاطین جن و انس سے، ان کے پاس چالاکی ہے، مکاری ہے، زرنگی ہے اور ایک قسم کی صلاحیتیں ہیں. اسی لیے ہم نے کچھ لوگوں کو طاقت دی، قابلیت دی کہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے تاکہ امتحان کا ذریعہ بن جائے. شیطان امتحان کا ذریعہ ہے، فرعون امتحان کا ذریعہ ہے، یزید امتحان کا ذریعہ. باطل کے پاس لے جانے والا کوئی بھی نہ ہوتا، کوئی ساتھ نہیں جاتا، پھر امتحان نہ ہوتا. اور دوسری طرف سے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، لیکن ہم نے دوسری طرف سے انبیاء کو، ائمہ اطہار کو امام بنایا، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں راہ خدا کی طرف. دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہدون بی امرنا واوحینا الیہم, ہم نے ان کو امام بنایا, ہدایت کرتے ہمارے حکم کے مطابق, اور واوحینا الیہم ہم نے وحی کی ان پر. وحی بھی دو قسم کی ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں, وحی قرآن میں بھی جعل بھی وحی بھی امر بھی دو قسم کی ہے. ایک تشریعی ہے, خدا جبرائیل کے ذریعے وحی کرتا ہے. دوسرا وحی تکوینی ہے, وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ, خدا نے وحی کی کس پر؟ شہد کی مکھی پر. یہ وحی تکوینی یعنی اس کی خلقت میں ڈال دی, اس کی آفرینش میں یہ ڈال دی. ان اتخذی من الجبال بیوتاً, جاؤ درختوں سے کیا لے لو, درختوں کے پھول سے رس لے لو, وغیرہ وغیرہ جو تفصیلات ہیں وہاں پر بھی وحی کے لفظ استعمال کیا, لیکن وہ وحی کیا ہے؟ تکوینی ہے, یعنی اس کی خلقت میں ڈال دی, اس کی فطرت میں خلقت میں یہ بات ڈال دی. کس کی؟ شہد کی مکھی کی. کیسے سسٹم ہے؟ دیکھیے, ایک گروہ معین ہے پھول سے رس لیتے ہیں, دوسرے گروہ ایسا ہے جو صرف ان کے کمرے مکانات بناتے ہیں, ان کا کام وہی ہے, انتہائی مہارت کے ساتھ ہزاروں سال سے ایک شکل میں کمرے بناتے ہیں, اور ایک قسم وہ ہے جو ملکہ ہے, صرف بچے دیتی ہے ملکہ ہے. ملکہ دوسرے جو شہد کی مکھی ان کے کئی برابر, دس برابر عمر کرتی ہے. اس کا راز بھی ابھی کشف ہوا کہ جو کھانا اس ملکہ کے دوسروں سے مختلف ہے. اب وہ سمجھ کہ ابھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد ہمارے ماہرین کے سمجھ میں آیا ہے, تو شہد کی مکھی کی سمجھ میں تھوڑا آیا اس نے کمرہ اس طرح سے بنایا ہو مسدس شکل میں, اور کارگر الگ, کارگر الگ, دروازے پر کچھ نگہبان ہوتے ہیں. اگر کسی شہد کی مکھی نے غلط لایا ہے اس کو واپس کر دیتے ہیں, دشمن کو آنا نہیں دیتے. یہ سسٹم دیکھو, منظم سسٹم, یہ ان کی خلقت میں خدا نے ڈال دیا ہے. واوحى ربك الى النحل, یہ ہے دوسرا وحی جو انبیاء پر وحی ہوتی ہے, اولیاء پر الہام ہوتی ہے. الہام کو بھی قرآن میں وحی عرض کیا, مادر موسیٰ کے کو جو پیغام دیا اس کا نام وحی ہے. تو اوحینا الیہم, ہم نے وحی کی ان پر, پیغمبروں پر. تو وحی جبرائیل کے ذریعے امام پر الہام ہو سکتا ہے. واوحینا الیہم فعل الخیرات, نیک کام کرو, سارے نیک کام, و اقام الصلاۃ, نماز قائم کرو, و ایتاء الزکاۃ, زکوٰۃ دے دو. نماز خدا کے ساتھ رابطہ ہے, زکوٰۃ خدا کے لیے انسانوں کے ساتھ رابطہ ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور یہ لوگ اس مقام پر پہنچے امامت کے مقام پر کیونکہ پہلا ہمارا بندہ تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, یہ پہلے ہمارے بندہ تھے. اشہد ان محمد عبده ورسول, عبد ہونے سے رسول ہو گئے, یہ بھی امام بن گئے ہمارے عبد ہونے کی وجہ سے. وہ گزشتہ آیت میں کیا فرمایا, یقین کی وجہ سے صابر ہوئے, یقین و صبر کی وجہ سے امام ہو گئے. یہ اور امام کا معنی کیا ہے, ہم جب کہتے ہیں ہم امام کو مانتے ہیں, بارہ امام, انبیاء الہی بھی امام ہیں, امام کا معنی کیا ہے؟ اب انبیاء میں اتنا مشکل پیش نہیں آتا, کہیں گے نبی ہے, خدا کی طرف سے پیغام لانے والا ہے. لیکن جب ہم مولا کو امام مانتے ہیں, باقی گیارہ اماموں کو امام مانتے ہیں, امام کے معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ عرض کی عربی زبان میں امام کا معنی کیا ہے؟ ڈکشنری کے لحاظ سے امام کا معنی پیشوا, رہبر, جس کی پیروی ہونا چاہیے. یہ لیکن کس چیز میں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں؟ خلاصہ ہم ائمہ کو جب امام کہتے ہیں وہ ہمارے پیشوا ہے. کس حوالے سے پیشوا ہے؟ ممکن ایک عام مجھ جیسا کم علم آدمی سے پوچھے, کہیں گے نہیں ہمارا امام ہے. امام کا مطلب کیا؟ امام کا مطلب یہ ہے کہ امام ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. عجیب و غریب جواب دیں گے, نہیں امام کا معنی نہیں, امام وہ ہمارے پیشوا ہے. پھر دوسرا سوال آئے گا, کس چیز میں آپ کے پیشوا ہے؟ ہم بارہ امام کو پیشوا مانتے ہیں, کس چیز میں پیشوا مانتے ہیں؟ یہ ہے کہ وہ تمام معارف دین, تمام تعلیمات الہی کو صرف انہی سے لیتے ہیں. تعلیمات الہی کو صرف انہی سے لیتے ہیں, اصحاب سے نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے اصحاب سے لیں گے, لیکن اصحاب سے اس وقت لیں گے یا پیغمبر تائید کرے یا علی تائید کرے. سچے صحابی ہے. اللہ یہ مد نظر رکھے صحابی کی بے احترامی نہ ہو جائے. سچے صحابی ہے, سچے صحابی چاہے پیغمبر کے صحابی ہو, چاہے مولا کے صحابی ہو, چاہے امام دوم کے, امام سوم کے, بارہ امام جس کے بھی صحابی سچا ہو, جب وہ امام سے یا پیغمبر سے نقل کرتے ہیں تو ہمارے لیے شرعی حجت. کلیئر ہے؟ پھر ہم کیا کہنا چاہتے, کہنا یہ چاہتے ہیں سلمان فارسی جیسے شخصیت جو ایمان کے 10 درجہ پر فائز ہے, یعنی اعلیٰ درجہ پر فائز ہے, ہماری احادیث یہی کہتی ہے. سلمان فارسی کہے کہ پیغمبر سے میں نے یہ سنا ہے, مولا کہے کہ نہیں پیغمبر سے میں نے یہ سنا ہے, یا یہ ہے جو بات آپ کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. فرض مثال دے رہا ہوں, کبھی سلمان اور مولا کے درمیان ایسی بات پیش نہ آئی ہو نہ آ سکتی ہے, لیکن فرض میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ مولا کی بات مانیں گے. کیوں؟ مولا معصوم ہے, یعنی گویا ہم پیغمبر سے ہی سن رہے ہیں, لیکن سلمان فارسی عادل ہے, لیکن عادل غلطی کر سکتا ہے, عادل غلطی کر سکتا ہے, اشتباہ کی ہو, سننے میں غلطی ہوئی ہو, صحیح سمجھ بھی نہیں آیا ہو, یہ امکان ہے. عادل ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ایک دن گناہ نہیں کرے گا, ممکن عادل ہوتے ہوئے ایک دن گناہ بھی کرے. بس اسی لیے ہمارے امام وہ ہستی جس کی پیروی کرتے ہیں تعلیمات دینی لینے کے لیے, وہ صرف امام برحق. اگرچہ ائمہ کی طرف سے دنیاوی علوم بھی بہت آیا ہے, بے شمار آیا ہے, وہ اپنی جگہ پر, اس کی بات نہیں کرتے ہیں, لیکن دین جس سے لینا ہے وہ کس سے لینا ہے؟ پیغمبر کے بعد 12 اماموں سے لینا ہے, ان کے مقابل میں کسی سے ہم دین نہیں لیتے. عالم اسلام والوں کے پاس فقہ لیتے 4 اماموں سے, البتہ ایک زمانہ میں 100 تک پہنچ گئے تھے, پھر خلفاء نے ان کو کم کر کے, اختلاف کم کرنے کے لیے 4 تک پہنچا دیا. اور عقائد لیتے ہیں عالم اسلام والے اور چند اماموں سے, مختلف میدان میں مختلف امام ہیں عالم اسلام والوں کے پاس, لیکن ہم سب کچھ 12 اماموں سے لیتے ہیں, اور یہ 12 امام بھی 12 نہیں ہیں. اللہ واضح ہے, امام ابو حنیفہ کی نظریات امام شافعی سے مختلف ہے, امام شافعی کے نظریات احمد ابن حنبل سے مختلف ہے, ان کے نظریات فرض کیجیے مالک سے مختلف ہے, ابو الحسن اشعری عقائد میں سب سے معروف ہے, اس کے نظریات ماتوریدی سے مختلف ہے, ماتوریدی کے نظریات فرض کیجیے وہ جو ناصبی گروہ ہے خلاصہ ان سے مختلف, ہر ایک کے نظریات دوسرے سے مختلف ہے. 4 امام صحیح لیکن ایک دوسرے کے نظریات مختلف ہیں, لیکن ہمارے 12 ہیں, سب کے ایک نظریات. اس کے وجہ بھی واضح ہے, واضح اس لیے کہ معصوم ہے یہ 12, حقیقت کو دیکھ رہے ہیں. دوسرے ائمہ مجتہد ہوتے ہیں, مجتہد ایمانداری سے بھی کام کرے ممکن حقیقت تک پہنچ جائے, ممکن ہے نہ پہنچ. ابو حنیفہ سے میں نے عرض کیا 12 حدیث کو مانتا تھا کیونکہ اعتبار نہیں کرتا تھا باقی پر, لیکن 12 امام سب کے سب خود حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں, اس بنا پر اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل سے یہ واقعہ نقل ہوتا ہے کہ جب حدیث سلسلۃ الذهب کا تذکرہ کیا امام رضا سے کہ آپ نے اپنے والد سلسلہ کیا پیغمبر تک پھر جبرائیل تک پھر خدا تک, کہا کہ یہ ایسا اسناد ہے کہ اگر کسی پاگل کے سامنے یہ پڑھا جائے وہ عاقل ہو جائے گا. یہ ایسا ہے, یعنی احمد بن حنبل کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے ماننے والے ہزار سال سے اب تک سب سے زیادہ دشمن شیعہ اور دشمن آل محمد, ان کے ماننے والے ہمیشہ ایسا رہے ہیں. اس کے باوجود احمد ابن حنبل خود یعنی سب سے زیادہ ائمہ اربعہ میں ذکر اہل بیت کیا ہے, مستند احمد ابن حنبل میں. وہ کہتے ہیں جتنی مستند احادیث علی کے بارے میں کسی اور کے شان میں نہیں ہیں. کسی اور کا معنی کیا, یعنی خلیفہ اول دوم سوم کے شان میں نہیں ہے جتنے علی کے شان میں. مستند کی بات کر رہے ہیں, غیر مستند تو بہت ہو سکتی ہے. یہ تو امامت, تو لیاقت کی بنا پر جعلنا, ہم نے ان کو امام بنایا. لیاقت تھی, لیاقت دی, لیاقت دینے سے کے بعد وہ امام بن گئے. یعنی امامت کی صلاحیت ہونے سے ہم نے یہ منصب ان کو عطا کیا. جیسے ہسپتال میں سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں اس کو ہسپتال کا ہیڈ بناتے ہیں, سب سے بڑے ہونے سے اس کو ہیڈ بناتے ہیں. وجعلناہم, ہم نے بنایا. امام بنانے والا خدا ہے, عوام نہیں ہے. پیغمبر خدا بہت سخت حالات میں تھے, مکے میں بہت تنہا ہو گئے تھے. کچھ غلام جو مسلمان ہو گئے تھے اپنے آقاؤں کے زور سے, ظلم و تشدد سے دوبارہ کافر ہو گئے. کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ مسلمان تو حبش چلے گئے پیغمبر کے حکم سے. اس حد تک خطرناک تھا کہ پیغمبر کے حکم سے حبش رہ نہیں سکتے تھے مکے میں. ایسی حالات میں قبیلہ یمامہ, قبیلہ بنی عامر, دو بڑے قبیلہ عرب کے آتے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ سے دفاع کرتے ہیں, لیکن ایک شرط, وہ یہ ہے کہ آپ کا جانشین میں ہم بھی حصہ دار ہوں گے. فرمایا کہ میرے جانشینی خدا کے اختیار میں. اگر امامت میں تھوڑا سا راہ ہوتا کہ عوام کی مرضی کے مطابق کسی کو امام بنا سکتے ہیں, تو پیغمبر کے لیے بہترین موقع تھا. انصار و مددگار کی ضرورت تھی اس وقت, اور جب خدا کی طرف سے اگر اجازت ہو, اگر اسلام میں یہ گنجائش ہوتی کہ امام کو عوام بنا سکتے ہیں, کس کے ذریعے؟ بیعت کے ذریعے, اجماع کے ذریعے, شورا کے ذریعے. یہ سب کے سب افسانے ہیں, کبھی اس پر عمل نہیں ہوا ہے. سب کے سب اجماع کے ذریعے امام بنانا, خلیفہ بنانا, شورا کے ذریعے بنانا, بیعت کے ذریعے بنانا, یہ سارے کے سارے افسانے ہیں, کبھی اس پر عمل نہیں ہوا. بلکہ ان سارے موارد میں پہلے امام بن گئے, پہلا خلیفہ بن گئے, پھر طاقت کے بلبوتے پر بیعت لی گئی, اجماع حاصل کیا کے بعد میں. امام بنتا ہے اجماع سے, نہیں کہ امام بننے کے بعد زور سے لوگوں کو مجبور کرنا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, وجعلناہم ائمہ, ہم نے ان کو امام بنایا. یہدون, وہ ہدایت کرتے. ہدایت کی بھی دو قسم کے ہیں, ہدایت تشریعی, ہدایت تکوینی. ہدایت تشریعی قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ, ڈرے وہ لوگ جو امر خدا کی مخالفت کرتے. خدا نے کوئی حکم دیا ہے, اس کی مخالفت, خدا نے نماز کا حکم دیا, مخالفت کرتا, روزہ کا حکم دیا, مخالفت کرتا, وہ ڈرے جہنم. ان تصیبهم عذاب الیم, عذاب جہنم سے دوچار ہو جائیں گے. یہ امر تشریعی ہے, خدا نے حکم دیا ہے, اقیم الصلاۃ, اس کی خلاف ورزی کریں گے تو جہنم. معاف کرے, عفو کرے, یہ ایک الگ بات ہے. عفو کرنا, شفاعت کرنا وغیرہ ایک الگ بات ہے, ورنہ قانون کیا ہے, قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا ملنی ہے. یہ نا پوری دنیا میں ایک قانون ہے, اس کو خلاف ورزی کرنے والے کو سزا ملنی ہے. قرآن نے متعدد جگہوں پر کہا ہے کہ کیا ہے, ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. جہنم میں تم کو کس چیز نے لائے؟ کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. البتہ اور بھی وجوہات انہوں نے بیان کیا، ان میں سے ایک نماز بھی ہے. قالوا لم نكن من المصلين، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امر خدا کی، امر خدا امر تشریعی، حکم ہے، تشریع یعنی قانون، شریعت قانون، اس کی مخالفت. اور خدا کے دوسرے حکم امر تکوینی ہے. قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان فرماتا ہے انما امره، انما امره، خدا کا امر صرف یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے، کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له، اس سے کہتا ہے کن، ہو جاؤ، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. البتہ وہ چیز ہے ہی نہیں تو خدا کیا کہے گا ہو جاؤ. مراد یہ ہے کہ خدا ارادہ کرتا ہے، خدا ارادہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ وجود میں آ جائے، خدا ارادہ کرتا ہے حضرت آدم وجود میں آ جائے، خدا ارادہ کرتا ہے عصائے موسیٰ سام بن جائے، ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے. یہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی عالم خلقت میں، عالم واقع میں کوئی قانون نہیں ہے، ایک حقیقت وجود میں آئی ہے، اس کو تکوین کہتے ہیں. ظاہر دینی کتابوں کے مطالعہ میں ان الفاظ کے معنی واضح ہونا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا یہ کیا ہے، امر تکوینی. خدا کے دو قسم کے امر ہے، امر تشریعی، امر تکوینی. تو انما امره اذا اراد شیئا، خدا کا حکم یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جاؤ اور ہو جاتا ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دیتا ہوں. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، اس کی تقریباً جہاں تک میرے معلومات اجازت دیتے ہیں 10-12 وجوہات بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ انسان اپنے کو پہچانے تو خدا کو پہچاننا بھی آسان ہوتا ہے. وہ کیسا، آپ اپنے ذہن کو دیکھیں، ذہن میں ایک ایسی چیز جو موجود نہیں تھی سوچ کر وجود میں لا سکتے، سوچو وہ چیز وجود میں. انسانوں کے درمیان جو سب سے ناتوان ہے، جس کو ہمارے برصغیر میں شیخ چلی کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، سوچ کر لاکھوں اربوں روپیہ خلق، ذہن کی دنیا میں لاکھوں اربوں روپیہ خلق کر سکتا ہے. دیکھنا جیسے ہی سوچا ویسے ہی وجود میں آیا، آیا نہیں آیا، عالم خیال میں. خدا عالم واقعی میں جیسے ہی ارادہ کرتا وجود میں آتا ہے. میں ذہن میں ارادہ کرتے ہی ذہن میں وجود میں آتا ہے میرا. لیکن خدا لامحدود طاقت اور قدرت کا حامل ہے، عالم وجود میں جیسے ارادہ کرتا ویسا وجود میں آتا ہے. ہپنوٹزم کرنے والے دیکھو، کچھ عالم خارج میں بھی یہی ہوتا ہے نا، تھوڑا سا اثر ڈالتا ہے دوسرے پر. میں ارادہ کرتا ہوں، ہاتھ ہلاتا ہوں، لیکن خدا کی ظاہر لامحدود قدرت و توانائی ہے، ارادہ کرے تو وجود میں آ جاتا ہے. یہ تکوینی ہے امر خدا. تو یہاں پر کہتے ہیں یہدونا، یہ امام ہدایت کرتے ہیں، بامرنا، ہمارے امر کے مطابق، یعنی ہمارے حکم تشریعی کے مطابق بھی ہدایت کرتے ہیں. ہمارے حکم تشریعی کے مطابق بھی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکم تکوینی کے مطابق بھی ہدایت کرتے ہیں. یعنی ائمہ ہماری جو ہدایت کرتے دو طریقے سے ہدایت کرتے ہیں، ایک رہنمائی کرتے ہیں بھائی یہ کام کرو یہ کام مت کرو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دل پر اثر ڈالتا ہے، قلب کے ذریعے آپ پر اثر کرتا ہے. ائمہ جو ہماری ہدایت کرتے، ایک کیا ہے، جو وعظ و نصیحت فرماتے قرآن و سنت کی شکل میں، یہ تشریعی ہدایت ہے. دوسری ہدایت کیا ہے، تکوینی ہے. وہ کیسا، ہمارے دل پر تصرف کرتے ہیں، دل کو حق کی طرف مائل کرتے ہیں، دل کو اہل بیت کی طرف مائل کرتے ہیں، دل کو عزاداری کی طرف مائل کرتے ہیں. یہاں پر بھی کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے اس جملہ کو، کہتے کیسے ہم نے کہیں نہیں دیکھا. ظاہر آپ کا رابطہ اہل بیت سے نہ ہو تو کیسے دیکھیں گے آپ. شیطان، خود قرآن کیا کہتا ہے، شیطان اپنے چاہنے والوں کو، انما سلطانہ علی الذین یتولون، شیطان مسلط ہے، غالب ہے، جیت جاتا ہے ان لوگوں پر جو شیطان کو چاہتے ہیں. تو امام غالب ہے ان لوگوں پر جو امام کو چاہتے ہیں. اگر شیطان گمراہ لوگوں کے دلوں پر مسلط ہو سکتا ہے, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, تو امام بھی پاک لوگوں کے دلوں پر اثر کر سکتا ہے. کچھ پاکی ہو, کچھ امام کے ساتھ رابطہ برقرار ہو, بالکل کنیکشن ختم نہ ہوا ہو, کچھ تو رابطہ. آپ دیکھیے ریڈیو, آج کل تو وہ سیٹلائٹ کی وجہ سے تبدیلیاں آ گئی, لیکن اس سے پہلے ریڈیو ایک حد تک آواز کو پکڑ سکتی تھی, ٹی وی کی تصویریں ایک حد تک تصویر, پھر اس آگے تصویر کو نہیں پکڑ سکتے, ایک رابطے کی ضرورت ہے. دیکھو ٹی وی میں ایسے سسٹم ہے کہ تصویروں کو پکڑ سکتی ہے, ریڈیو ایسا سسٹم ہے جو آوازوں کو پکڑ سکتے. اسی طرح سے انسان کے دل میں ایسا سسٹم ہے کہ یا شیطان کے اوامر نواہی کو پکڑ سکتے ہیں یا امام کے. اب سنخیت کس کے ساتھ ہے؟ سنخیت کس کے ساتھ ہے؟ شباہت کس کے ساتھ ہے؟ کنیکٹ کس کے ساتھ ہے؟ رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ تو یہ ہے وہی ولایت, ہدایت تکوینی. تو امام انما امره خدا کا امر کن فیکون ہے, امام نمائندہ خدا ہے, امر تشریعی میں بھی امر تکوینی میں بھی. اسی لیے ہدایت بھی دو قسم کے ہے, ہدایت بھی دو قسم کے ہے. ایک ہدایت اراد و طریق کہتے ہیں. آپ کوئی آپ سے پوچھتے ہیں بھائی فلان آدمی کا ایڈریس کہاں ہے, آپ ایڈریس اس کو لکھ کے دیتے ہیں, لکھ کے لے جائے گا, پھر اس کو نظریں بدل جائے گا راستے میں, چلو چھوڑ دو آج نہیں جاتے, ٹھیک ہے, ایڈریس تو آپ نے بتایا لیکن وہ منزل تک نہیں پہنچ سکا. دوسرے یہ ہے آپ اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے دروازے تک پہنچاتے ہیں. تو پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ رہنمائی, اراد و طریق, راستہ بتانا. دوسرے کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب, منزل تک پہنچانا. تو امام دونوں قسم کی ہدایت کرتا ہے, رہنمائی بھی فرماتا ہے قرآن و سنت کی شکل میں, اور منزل تک وہی پہنچاتا ہے. کیسا؟ ایک ہے کہ دلوں کے ذریعے منزل تک پہنچانے کا ایک طریقہ, دلوں کے ذریعے دلوں پر اثر ڈال کر منزل تک پہنچاتا ہے, حکومت اسلامی کے ذریعے منزل تک پہنچاتا ہے, اسوہ حسنہ بن کر منزل تک پہنچاتا ہے, کربلا کے میدان میں قربانیاں دے کر منزل تک پہنچاتا ہے, مختلف طریقوں سے. دیکھو نا یہاں پر شیطان دل پر تصرف کرتا ہے, اثر کرتا ہے, مانتے ہیں. امام میں آ جاؤ, آل محمد میں آ جاؤ, پھر بھی ماننا مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, کیونکہ خود حدیث میں ہے جب تک انسان کے اندر واعظ نہ ہو باہر کے واعظ کی باتیں اثر نہیں. ایک اہم چیز ہے, زیادہ وقت آیا, عرض کر رہا تھا کہ جعل, خدا نے امام کو کمالات امامت عطا کی اور پھر امام بنایا, جعل تکوینی جعل تشریعی. خدا نے امام کو یہدون, ہدایت کرتے امام انسانیت کی, رہنمائی کے ذریعے بھی, رہبری کے ذریعے بھی, منزل بتا کر بھی, منزل پر جو اہلیت رکھتے ہیں ان کو پہنچا کر بھی. اور دیکھیں آپ مجلس میں کسی کو اگر وہ بلانا چاہتے ہیں ایک ایڈریس دیتے سب کے لیے, لیکن جو خاص آدمی ہو سکتے اس کے لیے گاڑی بھیجے گھر تک پہنچانے کے لیے. ایک فرق ہوتا ہے افراد میں. اور امر خدا بھی دو قسم کے ہیں, لیکن امام اس مقام کا لائق بن گئے کیوں؟ صبر کی وجہ سے. صبر کے اس عظمت کی وجہ ان کے وہ علم و معرفت. خدا نے کل عالم کی امامت کے لیے ان کو تیار کیا ہے, ان کو سب سے افضل کمالات کے ساتھ خلق کیا ہے تاکہ عالم کی رہبری کر سکے. اس عالم میں سارے برابر تو خلق نہیں ہوئے ہیں, مختلف کی ضرورت ہے, کچھ ایسی ہستیوں کی ضرورت ہے کہ کل عالم کو راہنمائی, کل عالم کو راہ راست پر, صراط مستقیم پر چلائے. چنانچہ ایک شیطان کی بھی ضرورت ہے کل عالم کے امتحان کا ذریعہ بھی بن جائے. شیطان امتحان کا ذریعہ بھی ہے. اب اس میدان میں امام برحق کے نقش قدم پر چلنے والے صراط مستقیم پر, ورنہ صراط شیطان پر چلیں گے. امام کے معنی بھی آپ کی خدمت میں مکمل نہیں کیا. عرض کے امام پیشوا ہے. ایک کیا ہوا, اپنی تعلیمات دینی کو امام سے لینا, کسی اور سے نہیں لینا. اخلاق کے لیے امام کی درگاہ میں, فقہ کے لیے امام کی درگاہ میں, عرفان کے لیے امام کی درگاہ میں, حدیث کے لیے امام کی درگاہ میں, تفسیر کے لیے امام کی درگاہ میں, جو کچھ انسان بننے کے اصول اور فروع ہے, خدا تک پہنچنے کے جو کچھ راستہ ہے, سب کو سمجھنے کے لیے امام کے دروازے تک جانا ہے. کیونکہ وہی صراط مستقیم ہے, وہی ہے جو خدا پر پہنچ گئے ہیں, پہنچنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں. یہ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمارے پیشوا ہے سیاسی, وہ ہمارے سیاسی پیشوا بھی, یعنی امام کے مقابل میں کوئی اور حکمران بن جائے ہم اس کی حکومت کو نہیں مانیں گے. امام نے اجازت دی ہے ٹھیک, جیسے مجتہدین ہیں, امام نے اجازت نہیں دی ہے, غیر امام کسی اور کو حکومت کرنے کا حق نہیں. اگر میں کہوں نہیں حکومت کرنے کا حق دوسروں کے, سیاست گندی چیز ہے, دوسرے حکومت کرے, ائمہ حکومت نہیں چاہتے ہیں, یہ امامت کے ناقص فہم ہے. امام یعنی وہ میرے پیشوا ہے, سیاسی پیشوا, یعنی اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے, اپنے پارلیمنٹ میں بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے, اپنی وزارتوں میں بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے, عالمی سطح پر بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. یعنی وہ میرے پیشوا ہے, میرا رہنما ہے تمام عالمی مسائل سے لے کر شہری مسائل تک. یعنی کہ میرے ذاتی مسائل میں میں ان کی پیروی کروں, پھر پارلیمنٹ میں جاؤں, بازار میں جاؤں, اقوام متحدہ میں جاؤں تو میں امریکہ کیا امامت قبول کروں یا فلان کی امامت قبول. یعنی امام یعنی خدا ہمارا کون ہے, حکمران حاکم اعلیٰ خدا ہے. خدا نے یہ حاکم اعلیٰ کی صلاحیت انما ولیکم اللہ و رسول والذین آمنوا پیغمبر و امام کو دیا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خدا نے اطاعت صرف خدا و رسول امام کی واجب کی ہے. اس بنا پر جب میں کہتا ہوں میرا بارہ امام ہے, یعنی میں اپنی دینی تعلیمات کے علاوہ اجتماعی زندگی میں, سیاسی زندگی میں, فردی زندگی کے علاوہ اجتماعی زندگی, سیاسی زندگی میں بھی میرے پیشوا وہ ہے. مولا نے حضرت مسلم کے ساتھ جو خط بھیجا اس خط میں یہی فرمایا اہل کوفہ کو, مل امام, امام نہیں ہو سکتا ہے الا العامل بالکتاب. یزید کو ٹھکرانا تھا اس میں کہ یزید میں شرائط نہیں, وہ امام بننے کی صلاحیت اس میں نہیں. کون سے امام, یزید دوسری امامت کے دعویٰ تھا, اس کے پاس علم تھا ہی نہیں, کیا دعویٰ کرتا. یزید سے بڑے لوگوں کے پاس علم نہیں تھا, وہ سیاسی امامت کا دعویٰ کرتا تھا, میں آپ کا رہبر سیاسی ہوں. امام فرمت مل امام, امام نہیں ہو سکتا, حکمران نہیں ہو سکتا, الا العامل بالکتاب, کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو. مگر ان کے خود کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو, والدائن بدین الحق دین حق کو ماننے والا ہو, والحابس نفس على مرضات اللہ خوشنودی, خدا کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا ہو, والقائم بالقسط عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان حکم کرتا ہو, حکومت کرتا ہو. یہ ہے یعنی ہمارے پیشوا ہے. یعنی اس پورے عالم میں جب امام آئیں گے پورے عالم کی حکومت امام زمانے کے پاس ہونا چاہیے. جب پیغمبر آئے تھے امت کی امامت پیغمبر کے پاس, پیغمبر امام ہونے کے ناطے سے حکومت کرتے تھے, پیغمبر ہونے کے ناطے سے پیغام الہی سناتے تھے. اور امامت کے تیسرا معنی, معنی پر بعد بحث کریں گے, تیسرا معنی کردار کے امام ہے. وہ پیش نماز کو امام جماعت کہتے ہیں, امام جماعت یعنی نماز کے حرکات میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وہ رکوع میں جائے ہم رکوع میں جاتے ہیں, وہ سجدے میں جائے ہم سجدے میں جاتے ہیں, وہ پڑھے ہم پڑھتے ہیں وہ خاموش ہو جائے خان، یعنی اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، وہ کردار کے امام ہیں. تو ائمہ اطہار ہمارے امام ہیں، یعنی کردار کے امام ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. امام ہمارے پیشوا ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ کل عالم امکان کے پیشوا ہے، وہ انسان جن زمین آسمان سب کے پیشوا ہے، سب ان کے قیادت کے اندر ہے. سیاسی پیشوا کا مطلب ہے کہ ہمارے سیاسی قائد ہے، لیکن امام اس معنی میں کیا، کل عالم امکان کی قیادت خدا نے ائمہ کے ہاتھ میں دیا ہے. بکم رزق الورا، آپ کی وجہ سے اہل عالم کو خدا نے رزق دیا ہے. بکم یمسک السماء انتقال الارض، آپ کی وجہ سے یہ آسمان زمین پر نہیں گرتی. لولا الحجہ لساخت الارض، اگر امام نہ ہو تو زمین ختم ہو جائے. تو یہ عالم کی امامت ان کے ہاتھ میں ہے، ظاہر وہ اذن خدا سے خدا نے ان کو یہ مقام دیا ہے. زیادہ وقت آیا، معافی چاہتا ہوں. آج غم کے ایام ہیں، مصیبت کے ایام ہیں. ان دنوں میں میرے خیال میں سب سے بڑے، ان دنوں کے بعد میں پوری تاریخ کے سب سے بڑے مظلوم امام سید ساجدی. عرض کیا ائمہ صابر تھے، امام حسین آخری الوداع کے لیے جب آئے سید سجاد کی خدمت میں، فرمائے بیٹا میں آپ کو وہی وصیت کرتا ہوں جو ہر نبی اپنے وصی کے لیے یہ وصیت کرتا تھا، وہ یہ ہے کہ مصائب پر صبر کرنا. صبر امتحانات میں کامیابی کا سب سے عظیم ذریعہ ہے. سید سجاد کی صبر افسانے بھی ناکام ہے، صبر سید سجاد کو ترسیم کرنے سے. جوان بیٹا ہے، باغیرت بیٹا ہے، امام ہے، ولایت تکوینی ہے، لیکن خود امام جانتے ہیں کہ میں ولایت تکوینی سے کام نہیں لوں گا، کیونکہ خود خدا نے نہیں لیا ہے کام. خدا تو قادر مطلق ہے، خود خدا نے نہیں، یہ سیرت الہی، سیرت پیغمبر، سیرت ائمہ ہے کہ انسانوں کے ہدایت کے لیے انسانوں کو مجبور نہیں کرنا ہے معجزے کے ذریعے. سید سجاد کی حالت کو دیکھیے، جوان. آپ نے دیکھا کہ ظہر یازدہم جب دیکھا کہ آپ کی نگاہ پڑی لاشوں پر، آپ کی اتنی حالت غیر ہو گئی کہ جانکاری کی حالت تھی، معمولی بات نہیں ہے. امام کی نگاہ خدا پر ہے، یعنی امام سے بڑھ کر کسی انسان کے تصور آپ نہیں کر سکتے، امام کے تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اتنا معلوم ہے کہ سب سے اعلیٰ ہستی عالم امکان میں امام کی ہستی، لیکن اس امام کے دل پر کیا گزرا ہوا؟ جب شہدا سب شہید ہو گئے، عمر صاحب نے کہا کہ ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑانا، یہ حکم ہوا، گھوڑے تیار ہو گئے. تو لشکر عمر صاحب میں جو جنگ کرنے والے سپاہی تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والے کے جسم پر گھوڑے دوڑنے کے ہمیں، یہ تذلیل ہے قسم کی. ٹھیک ہے اس کے ساتھ جنگ لڑی، اس کو آپ نے قتل کیا، یہ ٹھیک، لیکن اس کے جسم پر گھوڑے دوڑانے کے مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے ذلیل ہے کہ اسے دفاع کرنے والے کوئی نہیں. یہی معنی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، ہمارے خاندان کی توہین ہے. عمر صاحب نے اجازت دی، ہر قبیلہ آتا ہے اپنے قبیلے سے دور کا تعلق رکھنے والے شہید کی لاش کو اٹھا کر لے جاتا ہے، صرف حسین کی لاش باقی رہی، نہ معلوم پیغمبر سے سارے مسلمان دور ہوئے تھے نا، اسی لیے حسین سے قربت کا احساس نہیں کیا، ورنہ حسین سب کے نبی کے نواسے تھے، چہیتے نواسے تھے. حسین رو رہے تھے، پیغمبر جلدی آ گئے، بیٹی آپ نہیں جانتی کہ میں حسین کے گریہ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں.
حسین چھوٹے تھے رو رہے تھے, آیا فرمایا بیٹی جناب سیدہ ماں ہے, سیدہ معصومہ ہے. فرماتے بیٹی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں. اب حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے, جوان بیٹا نظارہ کر رہا. جس میں ادھر حسین پر اس طرح سے گھوڑے دوڑائے گئے, گھوڑے دوڑانے والے کوفہ جا کر شام جا کر کہتے املا ارکابی فضت و ذهب, ہمارے جولیوں کو سونا اور چاندی سے بھر دو. انی قتلت سید الناس اما و ابا, ہم نے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے, ہم نے حسین کی پسلیوں کو ریزہ ریزہ کیا. قتلت خیر الناس اما و ابا, اس ہستی کو اس طریقے سے ہم نے شہید کیا, گھوڑے دوڑایا, جس کی ماں بہترین ماں, جس کے باپ بہترین باپ. سید سجاد کی مظلومیت کی واقعات آپ خود دیکھتے ہیں کہ شام غریبان کا وقت وہی بادشاہ آیا. گھوڑے دوڑانے کے بعد شام غریبان کا وقت آیا. مولا امیر المومنین کے بارے میں یہ ہے کہ مولا نے جب جناب سیدہ کو لحد میں اتارا, آپ نے خطبہ دیا, اس خطبے پر یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی, آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی. آپ خود پوچھیں کہ کیا کیا مصیبتیں سیدہ پر آئیں. علماء کہتے ہیں کہ علی جیسی ہستی کے صبر میں کمی کیوں آئی, وہ کون سا غم ہے جس کی شکایت علی پیغمبر کی خدمت میں کرتے ہیں. علی صبر کے سمندر ہے. فرماتے ہیں کہ غیرت مند انسان کے لیے سب سے ناگوار مصائب وہ ہے جب غیر تازیانہ اٹھائے اس کے ناموس کی طرف. علی ایک تازیانہ کو برداشت نہ کر سکے, یا رسول اللہ قل عن صفیتک صبری ورق عنہا تجلدی. یہ سید سجاد تھے, کربلا کے میدان میں سیدانیوں پر اٹھتے ہوئے تازیانوں کو دیکھتے ہیں, چلتے ہوئے خیموں کو دیکھتے ہیں. امام ششم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا, منصور کے حکم سے آپ کی دولت سرا میں آگ لگا دی گئی. امام خود تشریف فرما تھے, سیدانیوں کو بچا رہے تھے, لیکن سیدانی اتنی پریشان ہو گئی, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں. امام فرما رہے تھے سیدانیاں نہ گھبرانا, میں حضرت ابراہیم کا پوتا ہوں, نمرود کے آگ کچھ نہ بگاڑ سکی, میں اسی ابراہیم کا پوتا ہوں. دوسرے دن صحابی پہنچتے امام کی خدمت میں, امام رو رہے تھے, عرض کے مولا خیریت سے تو گزری؟ فرمائے خیریت سے تو گزری, لیکن کل کے منظر دیکھ کر مجھے شام غریبان کا موقع یاد آیا. ادھر میں خود تھا, کس طریقے سے سیدانیاں پریشان تھی شام غریبان کے موقع.
خدا یا تیری عظمت کے واسطہ, تو ارحم الراحمین ہیں, تو اکرم الاکرمین ہیں, تو قاضی الحاجات ہے, تو مجیب الدعوات ہے. خدایا تیرے اسماء حسنہ و اعظم کا واسطہ, خدایا ان ہستیوں کا واسطہ جن کو تو نے وسیلہ قرار دیا ہے, جن کو وسیلہ بنانے کے حکم تو نے دیا ہے. خدایا ائمہ اطہار کا واسطہ, چار معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, حسین مظلوم کا واسطہ, اسیران کربلا کا واسطہ, خصوصاً شہزادی زینب اور سید سجاد کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما. خدایا اہل بیت کے ماننے والوں کے تمام مسائل کو حل فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. مجاہدین اہل حق لبنان, فلسطین, سوریہ, عراق, یمن, بحرین اور جہاں جہاں اہل حق اہل باطل کے ساتھ برسر پیکار ہو, ان میں اہل حق کی مدد فرما. خدایا ناصبی کفار مشرکین, ناصبی منافق کے اتحاد, خدایا ان کے اتحاد کو تفرقہ میں تبدیل فرما, ان کو شکست سے دوچار فرما. خدایا ہمارے بیماروں کو, خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے خدایا ان تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما، ہمارے اسیروں کو خصوصاً نیجیریا میں شیخ زکزاکی اور ان کے ساتھی صرف جرم میں محبت اہل بیت، ان کے جرم صرف آزاداری اہل بیت کے علاوہ کوئی جرم نہیں تھا، اب یہ دنیا کے شیاطین کی نگاہ میں جرم ہے، اور اسرا فلسطین کے اسرا، لبنان کے اسرا، سوریہ کے اسرا، عراق کے اسرا، بحرین کے اسرا، یمن کے اسرا، خصوصاً پاکستان میں جو اسرا یہاں کے ظالمانہ لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر ہے، خدایا ان کو بحق محمد آل محمد جلد از جلد رہائی عطا فرما، ان کے گھر والوں کو تحمل صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، خدایا ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب کی تائید اور مدد فرما، دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے، ملت کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، ملک وطن کی خدمت کرنے والے، تمام اہل خیر کی مدد فرما، خدایا اس ملک کو جو خدا کے نام، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، اس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہے، اس ملک کو اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کے دشمنوں کو، خصوصاً تکفیریوں کو، ناصبیوں کو، دشمنان وطن کو اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین خصوصاً سید شبشاد حسین، کاظمی ابن سید، امتیاز حسین، سیدہ کاظمی بیگم بنت سید، نعمت علی کاظمی،